بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 جون 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے امت مسلمہ کا اصل مرض کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كبير. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید کا سبقن سبقن مطالعہ اجتماع جمعہ میں جاری ہے. پچھلے جمعے جو آیات زیر درس آئیں گے زیر گفتگو آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا وقت کی کمی کے باعث. چنانچہ سب سے پہلے مجھے اس کا کچھ قرض ادا کرنا ہے. ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے. ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے، لیکن بہرحال اس قرآن میں خطاب جو ہے وہ مشرکین سے بھی ہے، وہ کفار سے بھی ہے، وہ اہل کتاب سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، مسلمانوں میں سچے اہل ایمان سے بھی ہے، کمزور اہل ایمان سے بھی ہے، منافقین سے بھی ہے. یہ الہدا ہے، کامل ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے. ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کے حوالے سے کہ مسلمان ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے اندر منافقت ہے. منافقت کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل کچھ اور ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے. ایمان کے دعوے میں ہم میں سے ہر شخص ایک سے ایک آگے ہے. عمل یعنی اس کو دیکھیے، ایک ہوتا ہے معاملہ قنوتیت پسندی اور ایک رجائیت پسندی. ایک اینگل سے دیکھیں جی سارے مسلمان ہیں، بڑا جذبہ ہے، بڑا جذبہ ہے، یہ اکثر بات سننے کو ملتی ہے. لیکن جو گیج میٹر ہے، جو بیرومیٹر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی مایوس کن صورت حال ہے. نماز جو اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، جو سب سے زیادہ نمایاں امتیاز مسلم اور کافر کا نماز کی وجہ سے ہے، وہ پنج وقتہ نماز پڑھنے والے مسلمان 8-10% سے زیادہ نہیں ہیں. باٹم لائن تقاضا، وہ ہے نا الذی کذب وتولی، ایک روش یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس نے تصدیق کی اور نماز پڑھی. ایمان لاتے ہی اولین تقاضا نماز، گویا 90% سے زیادہ تو اس بنیادی منیمم تقاضے کو بھی پورا نہیں کر رہے. اور جو پڑھ رہے ہیں نماز ان میں سے کتنی ہیں جن کی معاش کے اندر جو ہے وہ واقعی ان کی معاش حرام سے پاک ہے، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی ایک نمونے کے قابل مسلمان ہیں. کامل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک لیول کو میٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور منافقت اسی شے کا نام ہے. اس لفظ منافقت سے ہم بہت چڑھتے ہیں، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے منافقت کیا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل کچھ اور ہے. دعویٰ ایمان میں ایک سے ایک آگے ہیں اور عمل میں پیچھے سے پیچھے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں وہ بھی تو یہ کر رہا ہے، وہ بھی تو یہ کر رہا ہے، آج تو علماء بھی یہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس لائسنس آ گیا ہر غلط کام کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، بڑی حکیمانہ آپ کی یہ نصیحت ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. یہ دنیا تو عارضی معاملہ ہے، یہ دین ہے جس کے حوالے سے وہ ابدی جو ہے تمہارا ٹھکانہ اور انجام، اس کا تعلق اس سے. یہاں دیکھو کہ یہاں ہم سے کمتر بھی لوگ ہیں، جو سہولتیں ہمیں ملی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اس سے محروم بھی بہت سے لوگ ہیں، محروم طبقات ہیں، اور محرومیت کی انتہا بھی ہے. وہ بھی گزارا کر رہے ہیں، وہ بھی وقت پورا کر رہے ہیں، ان کا بھی زمین پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور انسان کا حق ہے. اور اس زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، لیکن وہ محروم ہے اور گزارا کر رہے ہیں. ہم بھی گزارا کر سکتے ہیں، اور ہمارے بھی رول ماڈل آگے دیکھنا چاہیے، دین میں جو ہم سے آگے نگاہ اس پر رکھو. لیکن ہم اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں. اتفاق ہی نہیں ہے بلکہ یہ امر واقعہ ہے. چنانچہ منافقت والا معاملہ کہ دو عملی ہے، زبان سے کچھ ہے، عمل سے کچھ ہے، یہ وہ کیفیات ہیں، ان کو ایڈریس کیا گیا جو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لہذا یہ مقام انتہائی اہمیت کا ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر پہلے قیامت کا وہ نقشہ کھینچا گیا. جبکہ دنیا میں تو کافر الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، لیکن مسلمانوں میں منافق بھی ہیں، کم عمل والے بھی ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہیں، اور بڑے مضبوط ایمان والے بھی ہیں. سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں، سب مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں چھلنی لگے گی. پہلی چھلنی کیا ہوگی کہ کفار اور مسلمان الگ ہو جائیں گے، کافر الگ، مسلمان الگ، کلمہ گو الگ. پھر اگلی چھلنی لگے گی کہ کلمہ گو میں جس کے دل میں حقیقی ایمان تھا اور جس کے پاس اعمال صالحہ کا نور تھا وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو اعمال صالحہ کے نور سے محروم تھے اور حقیقی ایمان کے نور سے محروم تھے وہ الگ کر دیے جائیں گے. یہ منافق ہیں، اصل میں یہ وہ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد تھا، اور اس تضاد کی بھی انتہا بھی ہوتی ہے اور ابتدائی درجے بھی ہوتے ہیں. اور ایک مسلمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد منافقت کی طرف سفر اختیار کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جو امتحانات درپیش ہیں، دنیا تو دار الامتحان ہے، اس میں جب وہ استقامت نہیں دکھاتا، پامردی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس میں ڈھیل دینے لگتا ہے، تو یہاں سے منافقت کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. آخری انجام پھر یہ کہ وہ شعوری منافق بن جاتا ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ دین کے عملی تقاضوں سے گریز کے لیے بہانے تراشنا، نہیں میری تو یہ مجبوری ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے، میں تو دین کے اس تقاضے پر عمل نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر باز پرس کی جائے تو پھر اس پر جھوٹے بہانوں کے ساتھ جھوٹی قسموں کا اضافہ ہوتا ہے. اور جوں جوں یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے، نفاق کا مرض گھن کی طرح اندر ہی اندر ایمان کو کھا رہا ہے، اور وہ سرطان بڑھتا چلا جا رہا ہے نفاق کا، ایمان کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آخری انجام یہ ہے، آخری سٹیپ، اور وہ جا کر پھر شعوری منافقین میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ کہ اسلام سے ہی اب جو ہے اسلام کی بہت سی چیزوں پر اعتراض ہے. غیر مسلم اور اللہ کے دشمن جو ہیں ان کی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. مسلمانوں کو مار پڑے تو خوش ہوتے ہیں نا, ان کو یہ مار پڑنی چاہیے. اور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے اندر آپ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں, ان کی صفوں میں جا کے فرنٹ لائن اڑائی بن جاتے ہیں. یہ آخری وقت. اور جو سچے اہل ایمان ہیں ان پر فکرے کسے جاتے ہیں, یہ دقیانوسی ہے, یہ فینیٹکس ہیں, انہیں اپنی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ دیوانے ہیں. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اس ایمان سے لے کر اور منافقت کے اس انجام تک جو آخری درجہ ہے وہاں تک کا یہ سفر ہے. اور جب وہاں کوئی شامل ہو گیا, وہاں تک پہنچ گیا, تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے بھی سب سے گہرے اور سب سے بدترین حصے میں ہوں گے. انجام کفار کے ساتھ ہوگا. چنانچہ اس سفر کے حوالے سے یہاں جو رہنمائی دی گئی وہ بہت زبردست تھے. چار الفاظ آئے ہیں اور جو حضرات پچھلی دفعہ موجود تھے انہیں تو یاد ہے, جو نہیں تھے ان کے لیے ربط مضمون کے لیے عرض کروں کہ جب میدان حشر میں یہ چھلنی لگے گی اور جب مسلمان ہیں ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی, سچے اہل ایمان وہ سخت مراحل میں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں, اور وہ مراحل جن کو پل صراط بھی کہا گیا کہ جہنم پر سے گزرنا ہے, اور سورہ مریم میں اس کے لیے ایک آیت بھی موجود ہے جس سے واضح اشارہ ہوتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا, کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر اسے جہنم پر پہنچنا ہے, کان علی ربک حتما مقضیا, یہ تو تیرے رب کے ذمے ہے اور حتمی ہے, طے شدہ بات ہے, گزرنا تو وہاں سے ایک کو ہے, جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور وہ راستہ ایسا ہوگا کہ اس سے صرف سچے اہل ایمان گزر سکیں گے اور باقی جو ہیں وہ چھلنی یہ لگے گی کہ باقی رہ جائیں گے. لیکن اسی طرح کے مراحل میں پھر ایک چھلنی لگ جائے گی, اہل ایمان اپنے نور کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں, تمام مراحل طے کر رہے ہیں, اور وہ جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے, مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے لیکن ایمان کے نور سے محروم ہیں یا اتنی کم ایمان ہے کہ برائے نام رہ گیا, وہ پیچھے رہ گئے, ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہے, درمیان میں دیوار حائل کر دی گئی. فضرب بینہم بسور لہ باب, ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی, اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا, باطنہ فیہ رحمہ, اس کے اندر کی طرف یعنی دیوار سے اس طرف جو آ گئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے, وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور جو اس کے اس سائڈ پر ہیں اس فصیل سے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہیں جو اللہ کے عذاب کے مستحق گردانے جائیں گے. اس وقت وہ پکاریں گے, ینادونہم الم نکم معکم, پکار کر کہیں گے اے مسلمانوں یہ کیا ہوا, یہ تقسیم کیسے ہو گئی, ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے. قالوا بلا, اب وہاں جو جواب ملے گا اسی کے اندر ساری رہنمائی ہے کہ دنیا میں مسلمان تھے تو یہاں یہ کیوں ہوا, اس انجام سے کیوں دو چار ہوئے, نام بھی وہی تھے, عبداللہ عبد الرحمن, انبیاء کے نام رکھے ہوئے تھے, سب نام بہترین نام جو ہیں جو مسلمانوں کے کاؤنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ بالا, یقیناً دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے, مسلمان سمجھے جاتے تھے, ہم اکٹھے تھے, ولکنکم فتنتم انفسکم, اب آگے چار الفاظ آ رہے ہیں, لیکن تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا, تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. فتنوں میں ڈالنے سے مراد قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے رہنمائی ملتی ہے کہ مال اور اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے. فتنہ کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی کو آزمایا جائے, جانچا جائے, پرکھا جائے. دنیا دار الامتحان ہے, اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا خالق و مالک ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کبھی چھپائی نہیں ہے. ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں کے ذریعے, 313 رسولوں کے ذریعے نو انسانی کو خبردار کیا کہ جان لو یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے عارضی ہے, عارضی ٹھکانہ ہے اور امتحان گاہ ہے, اصل ٹھکانہ موت کے پر سرحد کے پار ہے, وہ آخرت ہے، وہ دار الآخرت علیہ الحیوان، کوئی مخفی بات تو نہیں تھی. تو تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، جو چیزیں ذریعہ آزمائش تھی تم نے ان کے معاملے میں کوتاہی کی ہے اور اپنے آپ کو اس آزمائش میں ناکام ثابت کیا اپنے عمل سے. مال اور اولاد ان کے ذریعے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہے اور اپنی جگہ پسندیدہ ہے، لیکن اب اس کو کنٹرول کرنا. چنانچہ وہ آیت جو ہے وہ ذہن میں لائی ہے سورۃ توبہ کی، بیلنس کرنا ہے. دنیا کی محبت ہے، علائق دنیاوی ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور قرآن نے ایک چیز اور بھی مسلمان کے لیے رکھ دی ہے، اور جہاد سے محبت. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. اے نبی کہہ دیجئے دو ٹوک ان مسلمانوں سے، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، پانچ دنیا کے جو رشتہ داریاں ہیں وہ گن دی سب کی سب جو ممکن تھی، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑھنے کا تمہیں اندیشہ ہے، تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاہو سے بنائے ہیں، دنیا کے حوالے سے تین چیزیں جمع کی. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آٹھ چیزیں ایک طرف رکھو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تین محبتیں ڈالو، اور وہ تین محبتیں کیا ہیں؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت. اگر یہ دنیاوی علائق والا پلڑا جھک گیا تو فتربصوا، اور آگے لفظ وہی آ رہا ہے وتربصتم، جاؤ انتظار کرو. اور والد محترم اس کا ترجمہ کیسے کیا کرتے تھے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر تو یہ دو عمل ہی ہے، پھر اللہ پر ایمان تمہارا معتبر نہیں ہے، کس کو فریب دے رہے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو اللہ اور رسول سے محبت ہے، ان سے ایمان ہے، اور عمل تمہارا یہ حتی یاتی اللہ بامری، یہ انتہائی بیزاری کا انداز ہے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی موت آ جائے. تو فرمایا کہ تھے تو تم دنیا میں مسلمانوں میں سے ہی، ہم میں سے ہی تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو اس آزمائش میں ناکام ثابت کیا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور اس کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑنے لگے، دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے. وتربصتم، اور اسی کا مظہر یہ تھا کہ تم گو بگو کی کیفیت میں آ گئے، دین کا تقاضا تو یہ ہے لیکن اس میں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس میں تو فلاں مسئلہ آ رہا ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، وقت دین کے لیے نکالوں گا تو کاروبار کے لیے نقصان ہوتا ہے، پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دوں گا تو آئندہ کیا کروں گا، میرے تو بڑے لمبے چوڑے منصوبے ہیں. وہ تربس تم، اب دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں لیکن گو مگو ٹھٹک گئے. یہ ہے وہ طرز عمل، یہاں سے منافقت کا آغاز ہو رہا ہے. اس تربس تم کے حوالے سے قرآن مجید نے اور بھی بہت سے مقامات پر اس کو واضح کیا. اقبال کا وہ شعر بھی ہے، بلکہ اقبال کا نہیں ہے، غالباً فیض کا ہے، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ایک طرف دین کے سخت تقاضے ہیں، ایک طرف ٹھنڈی چھاؤں اور گھر کے مزے اور اے سی کے مزے ہیں، کدھر جانا ہے؟ اب گو مگو کی کیفیت ہے. سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اہل ایمان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، منجدار میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہے، کنارے کنارے چلتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، عافیت رہے، سہولتیں رہیں تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی بڑی سخت آزمائش نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، کوئی چیلنج نہ آئے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، یہاں پر وہی لفظ آیا فتنہ، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن جب ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، سخت مرحلہ آ جاتا ہے، انقلب علی وجهه، الٹے منہ پھر جاتے ہیں، یعنی اس کو آگے بڑھنے کی بجائے قدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ. اس پر قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں ان کے برباد ہوئے. یہ جو طرز عمل ہے، یہ ہے جہاں سے منافقت کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا پہلا مظہر سامنے آ گیا. یہ کہ ہر چے باد آباد جو حکم ہے سر آنکھوں پر، بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو سچے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو منتظر رہتے ہیں کہ ایسے مواقع آئیں، اور وہ وقت بھی آئے کہ ہماری جان، ہماری گردن کٹے اللہ کی راہ میں، اور ہم ہر اس میدان میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رستے میں کون سی تکلیف نہیں آئی، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں ہمارا خون گرے. یہ کیفیت ہوتی ہے، عالم واقعہ میں ہے، ایسے لوگ موجود رہے ہیں اور اب بھی دین کے تقاضوں پر جان دینے والے ہیں، لیکن ہیں بہت آٹے میں نمک کے برابر. تو حتی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، اور پھر تم گو مگو کا شکار ہو گئے کہ یہ تو مشکل چیلنج آ گیا، اب قدم بڑھاؤں نہ بڑھاؤں. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تم فتنے میں آ گئے، یعنی اس آزمائش میں ناکام ہوئے. تم نے فیصلہ کیا، دنیا کو ترجیح دی، آسائشوں کو ترجیح دی، سہولتوں کو ترجیح دی، قربانیوں سے گریز. اگلی اسٹیج کیا ہے؟ وتربصتم، جب یہاں تک پہنچے تو کیا ہوا؟ اب تم شک اور شبہ کا شکار ہو گئے. وہ جو ایمان تھا اس کے اندر شک کے کانٹے چبھنے لگ گئے. اللہ پر اور آخرت پر اور قرآن پر یقین، وہ اب کمزور ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں انسان کو، یہ بھی تو ہیں، یہ دیکھو دنیا کے اندر ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے. وہ قومیں انہوں نے عروج حاصل کیا، انہوں نے تو اپنے دین کو اٹھا کر پیسیفک اوشن میں پھینک دیا تھا، وہ یورپی اقوام. وہ دیکھو دنیا میں کتنی ترقی کی ہے. اب وہ ایمان جو ہے وہی، اس کے اندر ہی شبہ، شکوک و شبہات اللہ پر آخرت پر. وہ غربت کو ملامانی، اور اگلی بات فرمائی، اور تمہیں اپنی خوش نما آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی کچھ نہ کچھ سہارا. کہ بہرحال بخشے بخشائے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. پھر وہ تصورات، وغرت کو ملامانی، کہ ہمیں کوئی بچا لے گا؟ سیغفر لنا نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہود کے ہاں یہ تھا، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہ نہیں کرے گا. یہ ہیں خوش نما باتیں جو انسان پالتا ہے، ان کے سہارے وہ غلط روی پر اور گناہوں کی طرف اور شریعت کے احکام کو توڑنے کی طرف اور دین کے تقاضوں سے روح گردانی کے طرز عمل میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکے میں ڈالا اللہ کے معاملے میں اس بڑے دھوکے باز نے. یہ سارا معاملہ تو انٹرنلی نفس کے ساتھ ہو رہا تھا، شیطان بھی ہے، وہ تمہیں اس پہ مزید شاباش دیتا کہ یہی راستہ صحیح ہے، اسی پر چلتے رہو، اور باقی رہ گیا یہ کہ آخرت میں پکڑ ہوگی. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ ایک شفیق ماں سے زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے، وہ کبھی نہیں اپنی مخلوق کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور شیطان کے پاس پٹیاں پڑھانے کے لیے 100 چیزیں ہیں، اور وہ مزید سہارا بن جاتی ہیں، اور پھر وہ آخری منزل تک انسان نفاق کے آخری سٹیج تک جا پہنچتا ہے. یہ ہے سفر ایمان سے لے کر اور نفاق کے ایکسٹریم تک. قرآن مجید میں یہ مضمون وغرت کو ملامانی، یہ 2 جگہ آیا ہے، اور شیطان کا ذکر. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زینت، یہاں کی کشش، یہاں کی لذات، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ نہ دے وہ بڑا دھوکے باز، تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا، الرٹ رہنا ہوگا، ورنہ جس امتحان میں ڈالا گیا ناکام ہو جاؤ گے۔ آخر کسی بھی آپ بڑے امتحان سے گزر رہے ہوں تو آپ کو الرٹ رہنا ہوگا، چوکس رہنا ہوگا، اس امتحان کی کامیابی کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور ناکامی کے جو بھی ہو سکتے ہیں فیکٹرز ان کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو شعوری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ لہذا یہی بات فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، ان الشیطان لکم عدو، جان لو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ قرآن مجید تو بار بار کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہم اسے دشمن سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور جنہیں کچھ شعور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شیطان وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اور یہی ہے شیطان کی کامیابی، کے کوئی شخص یہ سمجھے کہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ایسے مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھ پر شیطان کا کوئی داؤ جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا، یہی شیطان کی کامیابی۔ ان شیطان لکم عدو، جان لو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کے ساتھ تم دشمنی کرو، اسے اپنا واقعی دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، بے شک وہ اپنی جماعت کو اور اپنے لوگوں کو جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں فالوورز، ان کو دعوت دے رہا ہے اور کشا لے جا رہا ہے، کس طرف؟ بدترین دہکتی ہوئی آگ والے عذاب کی طرف، اس لیے کہ اس نے تو خود جانا ہے جہنم میں، اس کو انجام معلوم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو لے کر ساتھ جاؤں، تو اس کا مشن ہے، اور آج وہ بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب۔ عالم کفر تو سارا اس کی مٹھی میں ہے ہی، عالم اسلام کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس کے لشکر میں شامل ہے، یہی وہ ہے نا دجال، جب آئے گا تو وہ چھانٹی ہو جائے گی، اور سچے ایمان پر قائم رہنے والے بہت ہی کم ہوں گے، اور ایک بہت بڑا حصہ اس امت کا، مسلمانوں کا، وہ دجال کے لشکر میں کھڑا ہوگا، جس کا آغاز صاف نظر آ رہا ہے، ہو چکا ہے، وہ دجال بھی کسی وقت ظاہر ہوگا، لیکن وہ دجالی فتنہ تو موجود ہے۔ اور چنانچہ اسی شیطان کے حوالے سے سورہ انفطار میں فرمایا، یہ جو کہا گیا دیکھو اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ یہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ رب کریم کے حوالے سے، او بڑا ہی کرم فرمانے والا، کریم ہے، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بڑے اہتمام سے پیدا کیا ہے، چھ دنوں میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ ہزاروں سال برابر ہے، اور پھر انسان کو جو ہے وہ بھیجا ہے، اس میں ایک بہت بڑی سٹیج سیٹ کیا گیا، بہت بڑا، پھر یہاں آدم کو بھیجا گیا، یہ کروڑوں اربوں سالوں کا سفر ہے جس کے بعد حضرت آدم کو جو ہے اس دنیا پہ بھیجا گیا ہے، اس کائنات نے وہ سفر طے کیا ہے، ہم نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں بنایا ہے بڑے اہتمام سے، اور فلک تو بھی ادئی، وہ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ سے بنایا ہے، یہ شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے۔ الذی خلقک، اس رب کریم کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے بڑے اہتمام سے، فسواک کا تمہارا تسویہ کیا، نوک پر درست کیا، فعادلک، اور کیا تمہیں متوازن بنایا ہے، ایک ماسٹر پیس ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، اصل مسئلہ یہ کہ تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلا رہے ہو، جب یہ کہتے ہو رب تو بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ کسی کو جہنم میں ڈالنے والا نہیں ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ آخرت کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جزا و سزا کے حوالے سے جو سب کچھ اہتمام کیا ہے، اور جس کا تذکرہ ہر رسول اور ہر نبی کے ذریعے کیا ہے، اور کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، یہ سب پھر لغو ہے، معاذ اللہ، بے معنی۔ تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ ہے شیطان کی دھوکہ بازی، اور انسان بڑے آسانی سے اس کے فریب میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان جس طرح بلا رہا ہے وہ نفس کی ترغیبات والا رستہ ہے، وہ آسانیوں والا رستہ ہے، وہ دنیا میں عیش و آرام والا رستہ ہے، وہ انسان کی خود غرضی کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے. سود کے ذریعے مال کماؤ اور جن کو سودی بندھن میں جکڑ دیا ہے وہ بینک کرپٹ ہو جائیں، ان کے گھر چھن جائیں، بھاڑ میں جائیں، وہ تمہیں جو ہے وہ پورا ملنا چاہیے. یہ آج کا سرمایہ داری نظام کیا ہے؟ 100% اس سرمایہ داری کو تحفظ ہے، سودی نظام کو. اور یہ سرمایہ داری جمہوری نظام یہ ایک بریکٹڈ ہے آج. یہ نظام جمہوری اس سرمایہ دارانہ نظام کو تو جو ہے وہ تقویت دے رہا ہے. یہ سود کے ذریعے خوب خون نچوڑو عوام کا، ان کے کوئی حقوق نہیں اور تم کھتے بھرو اپنے. تو نہ کہ وہاں جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ سرمایہ دار کو تحفظ دیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو غریب ہے اس کے لیے کوئی تحفظات نہیں. وہ تحفظات کچھ دینے اس لیے پڑ گئے وہاں یورپ میں کہ اشتراکیت نے آ کر جو ہے ان کو خوف زدہ کر دیا تھا کہ یہ تو ریئیکشن میں اب آ کر یہ سب جو ہے وہ مزدور طبقہ اور محروم طبقہ یہ تو ہمارے گلے کاٹنے کو آ جائے گا، تو کچھ نہ کچھ دے دو. ورنہ اصل نظام میں تو یہ کہ وہ حق نہیں رکھتے، اور اسی طریقے سے چل رہا ہے. باہر کیف یہ ہے شیطان کا ورغلانا، اور انسان اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے اسی کی طرف اسی رستے پر چل پڑتا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. چنانچہ انجام کیا ہوگا کہ وہ دنیا میں جو اکٹھے تھے اب وہ چھانٹی ہو گئی ہے، اور اب یہ منافقین جو ہیں ان کا انجام آخرت میں کفار کے ساتھ ہے. کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سب کو معلوم ہے، وہ تو سب مسلمان مانتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا منافق. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کوئی فدیہ وغیرہ وصول نہیں کیا جائے گا کہ جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے اور یہ جو تم کر کے آئے ہو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان سے بچنے کے لیے کچھ دے دلا دو، کچھ رشوت دے دو، کوئی شے کام آنے والے نہیں ہے. ولا من الذین کفروا، نہ تم سے وصول کیا جائے گا نہ کفار سے. مأواکم النار، اب تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، انجام کفار کے ساتھ. ہی مولاکم وبئس النصیر، اب وہی تمہارا اڑنا بچھونا ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بحث رہ گئی ہے ان آیات کے اندر، کہ پیچھے ذکر آیا تھا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے درمیان وہ مسلمان جو جا رہے ہوں گے میدان حشر میں، اور سچے اہل ایمان اپنے نور ایمان کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کے نور کی وجہ سے وہ تمام مشکل مراحل طے کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے، اور جو محرومین ہوں گے وہ ایمان کے نور سے جو محروم ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. اب درمیان میں جو دیوار حائل کی جائے گی اس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ ایک بہت اہم مضمون ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا ایک متفق علیہ مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو گناہگار ہوں گے، جن کا ایمان کم ہوگا اور اس کی وجہ سے گناہ زیادہ ہوں گے اور گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی قول و عمل کا تضاد ہوتا ہے نا. ایمان کا دعویٰ ہے اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر، لیکن عمل اس کے برعکس کر رہے ہیں، گناہ کا رستہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں، رسول کے احکامات توڑ رہے ہیں. یہ بھی ایک اعتبار سے منافقت ہے، لیکن یہ ابتدائی درجے کی ہے. ایمان کے نور جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اب ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کے بقدر جہنم میں سزا دی جائے گی، اور ان میں سے جس کے دل میں بھی رتی بھر ایمان کی رمق تھی ان کو نکال کر اس دروازے سے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے فضوری ببئی نہم بسور لہو باب. یہ احادیث میں اس کی طرف اشارات ملتے ہیں، قرآن مجید میں واحد مقام ہے جہاں سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت ان کا مجمع علیہ عقیدہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے، کہ اس طریقے سے جس کے دل میں ایمان کی رتی برابر بھی ہوگی وہ بالآخر اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر, اور وہ سزا بھی کتنی ہے اور کس جہنم میں جانا ہے, وہ اپنی جگہ ایک ہودناک معاملہ ہے, لیکن بالآخر انہیں نکال دیا جائے گا اور پھر انہیں وہ سچے اہل ایمان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. تو فضوری ببئی نہم بسور اللہ باب, اس وسیل کے درمیان جو ایک دروازے کی بات کی ہے اس سے اس مضمون کی طرف واضح رہنمائی ملتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جہنم وہ چیز ہے کہ ساعت مستقرم و مقامہ, ایک لہجے کے لیے بھی اس کے اندر ڈالا جائے تو اس کی ہولناکی پوری طرح آیا ہوتی ہے اور وہ انتہائی محروم شخص ہوتا ہے, بدقسمت ہو کے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں ڈالا جائے, اور چہ جائے کہ کوئی شخص صبر کر کے بیٹھ جائے ٹھیک ہے بالآخر تو نکل جائیں گے, تو وہ تو وہاں پتہ لگے گا اور وہ جو کس کس قسم کے وہاں عذاب ہیں اور کتنے سخت عذاب ہیں اور پھر کتنے طویل عرصے کے لیے, وہ بھی احادیث میں جو اس کی تفصیل آتی ہیں وہ بہت زیادہ لرزا دینے والی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ جو علمی طور پر یہاں سے معلوم ہوتی ہے. اب اگلی آیات پر گفتگو کا موقع تو نہیں رہا, انشاءاللہ ان پر گفتگو آئندہ ہوگی. میں نے کوشش کی ہے کہ یہ مقام بہت اہم تھا اور کچھ اہم نکات رہ گئے تھے وہ آپ تک پہنچا دوں, اور اس چیز کو ہم صحیح معنوں میں اپنے ذہن نشین کر لیں. اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر صورت سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقیقی ایمان اور عمل صالح کا نور عطا فرما دے. چند منٹ میں حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک دو باتیں ہیں. نواز شریف صاحب اب باقاعدہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اب پورے پاکستان پر ماشاءاللہ انہی کی حکمرانی ہے. تفصیلی گفتگو تو اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں کروں گا, کیونکہ جب پہلے بھی اس سے پہلے انہیں اقتدار ملا تھا اور ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ تھا, وہ 2/3 میجورٹی تھی اس وقت. آج یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے لیکن اپنے بل پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اتنی سیٹیں ان کو مل گئی ہیں اور وہ قریب قریب وہیں تک بات پہنچ گئی ہیں. اس وقت بھی وارد محترم نے ایک خطاب جمعہ میں اس سے تفصیلی گفتگو خطاب کیا تھا, ظاہر بات ہے کہ غائبانہ ہی ہوگا, اور مقصد یہ تھا اور اس کا حاصل یہ تھا کہ مسلم لیگ کو آپ نے احیاء کیا, اس لیے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ کا معاملہ جیسے چل رہا تھا آپ کو معلوم ہے کئی دھڑوں میں بٹی ہوئی اور اس کی کوئی حیثیت سیاسی حیثیت نہیں تھی, بہت ہی کمزور حیثیت تھی. لیکن اب یہ ہے کہ واقعی اس کا احیاء ہوا اور اس میں نواز شریف صاحب کا حصہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. چاہے نواز شریف صاحب خود مارشل لا کی گود میں پلے ہوں اور خواہ ان کو باقاعدہ ایک لیڈر بنانے کے لیے بہت سے اداروں نے کام بھی کیا ہو, لیکن الٹیمیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پھر محنت کی ہے اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی. چنانچہ وارد محترم نے ان سے تفصیلی خطاب یہ کیا تھا کہ اب آپ کے لیے موقع ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا مسلم لیگ نے, اس اصل مقصد کی طرف آپ بڑی آسانی سے پیش رفت کر کے اور اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے اس معاملے میں اس کی تلافی کر سکتے ہیں. لہذا اب آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے, پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, تو میں بھی اسی حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا اس کا بھی کسی قدر تذکرہ کروں گا کہ پھر بعد میں میاں شریف صاحب بھی آئے تھے اور ڈاکٹر سے ملاقات کی تھی وغیرہ. فی الحال تو صرف یہی ہے تبصرہ کہ پھر برسر اقتدار آئے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ آئے ہیں, لیکن کسی نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ انہیں یاد رہنا چاہیے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑی شان کے ساتھ آئے تھے اور 2.5 سال کے بعد مشکل سے جان بچا کر یہاں سے نکلے تھے. وہ وقت پھر بیا سکتا ہے, شاید کسی اور کی توجہ تو گئی ہو صرف ظاہری اسباب پر کہ جس ادارے کی وجہ سے یہ ہوا تھا اب اس کو جو ہے لگام دی جائے, لیکن میں جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں مسبب الاسباب وہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, تو حکومت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. تو اصل میں تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو خوش کرو گے, اس کو راضی کرو گے, ورنہ پہلے کوئی ذریعہ بنا تھا تمہارے اقتدار کے ختم کرنے کا, آپ کوئی اور ذریعہ بن سکتا. آپ ایک طرف جو ہے وہ پیش بندی کریں کہ اور سبق سیکھیں, پہلے یہ کچھ ہوا تھا آئندہ یہ نہیں ہوگا, تو اس ایک دروازے کو آپ بند کر دیں گے, 50 دروازے اور کھل سکتے. اور فیصلہ, اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں, لہذا اس چیز کو وہ نہ بھولیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ امریکہ کی عنایات ہم پر بڑی جاری ہیں, بہت زیادہ, اتنی کہ سنبھلنے ہم سے سنبھالی نہ جائیں. اور نواز شریف صاحب بسر اقتدار آئے ہیں اور ان کے حلف سنبھالنے سے پہلے ہی امریکی سفیر دو مرتبہ ملاقات کر چکے, پھر ایک خصوصی نمائندہ بھی امریکہ سے آئے ہیں اوباما کے, اور وہ بھی ان سے کوئی خصوصی انہیں کو پیغامات پہنچا رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ جان کیری صاحب آ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے ایک میٹھی چھری کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو اتنی عنایات ہیں یہ سمجھ میں, انہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ان کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ چاہے گا کہ جو بھی آئے وہ اس کے ربر سٹیمپ بنے, اور اس کے لیے بھرپور کوشش جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس سے انہیں بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے. آخری بات صرف یہ عرض کروں گا کہ برما میانمار جس کا نام ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور وہ مصرہ جو ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزا مسلمان کا لہو, تاریخ میں بار بار ایسے معاملات آئے ہیں برما کی سرزمین میں, اور مسلمانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, پوری مسلمان وہاں پر جو بھی آبادی ہے اس کو کل کرنے کا اور ختم کرنے کا منصوبہ ہے, اور اس پر وہ بڑی تیزی سے عمل کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ وہاں کے مسلمان ہیلپ لیس ہیں, اور برما کے اس معاملے میں انڈیا بھی انوالو ہے, اور بنگلہ دیش بھی پوری طرح سپورٹ انڈیا کو اور برما کو کی حکومت کو کر رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ قریب ترین ملک جو ہے بنگلہ دیش, وہ بھی ان کو حفاظت دینے کے لیے اور ان کی اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہا, بلکہ در پردہ ان قوتوں کے ساتھ. تو بہرحال اس پر بھی ہماری نئی حکومت کو کا نوٹس دینا چاہیے, اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہو سفارتی سطح پر جتنا بھی دباؤ ڈالا جا سکے ڈالنا چاہیے. یہ ظلم ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, اور ایسا ظلم مسلمان کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو وہ ظلم ہی رہے گا. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ ہماری عالمی برادری کو بھی توجہ دلانی چاہیے, ہماری حکومت کو, کہ وہ اس پر اکٹھی ہو اور کوئی واقعتاً فیصلہ کن انداز سے کوئی ایسی کاروائی کی جائے کہ جس سے ان کے حقوق محفوظ رہ سکے اور یہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. ابھی تک کوئی ایسا مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا, اور یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو توفیق دے, اور ظاہر بات ہے ہم اس وقت تک کمزور ہیں جب تک صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی, پھر ہم دوسروں کے اعلی کار ہی بنے رہیں گے جیسے بنے ہوئے ہیں اس وقت. اور صحیح معنی میں ہم مدد تو اس وقت کر سکیں گے جب اللہ کے اس ہمارے یہاں حکومت ہو, اللہ کا دین قائم کر کے ہم نے ایک مضبوط حکومت قائم کی ہو. قائم تو تبھی حکومت مضبوط ہی تب ہوگی جب اللہ کا دین قائم ہوگا. اس کی طرف تو ہمیں پیش قدمی کرنی ہی ہے انشاءاللہ, اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے, لیکن فوری اقدامات جو بھی کیے جا سکتے ہوں وہ ضرور کرنے چاہیے. اس سلسلے میں انشاءاللہ تنظیم اسلامی کے تحت جلد ہی ایک احتجاجی مظاہرے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. بہرحال ان کے لیے جو فوج شدگان ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں ظلم و ستم سے نجات دلائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المذکورات.